کے لیے اپنا ایک پروگرام بنایا, ان کا اپنا ایک نظام بنایا, اپنا ایک قانون اور سنت بنائی, اور اس کا انسانوں کو پابند بنایا. اس قانون کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. انبیاء آتے ہیں, ان لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ ان سے کیا چاہتے ہیں. لوگ ان کی بات مانتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے, دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوتے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے سرخروی کے وعدے ہیں. اور جنہوں نے ان انبیاء کی نافرمانی کی, انبیاء کی تکذیب کی, ان کو جھٹلایا, اللہ کے احکام سے منہ موڑا, روگردانی کی, پھر اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی سزا دی, آخرت میں بھی ان کے لیے سزا کی وعید فرمائی. تو اللہ کی فرمبرداری پر جزا دنیا کے اندر نقد بھی دی جاتی ہے, اور اللہ کی فرمبرداری پر جزا کا وعدہ آخرت کے اندر بھی کیا گیا ہے. اللہ کی نافرمانی پر سزا فوری دنیا کے اندر بھی دی جاتی ہے, اور اللہ کی نافرمانی پر سزا کی وعید آخرت کے اندر بھی بیان فرمائی گئی. اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے باقی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب نے اسی بات کو سمجھایا کہ کامیابی کا مدار اور معیار, کامیابی کا مقررہ معیار جو اللہ کی طرف سے بنایا گیا وہ اللہ کی فرمانبرداری ہے. ناکامی اور ناکامرانی کا معیار اللہ کی نافرمانی ہے. قوموں نے جب بھی اللہ کی فرمانبرداری کی اللہ نے شروع کیا, قوموں نے جب بھی اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے انہیں عذابوں میں مبتلا کیا. ابلیس سے یہ واقعات شروع ہوتے ہیں اور دور حاضر تک اور اس وقت تک اور اس حال بھی اور قیامت تک اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے جو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اللہ کی فرمانبرداری ہی کامیابی کا معیار ہے. ابلیس سے جو سلسلہ شروع ہوا, ابلیس اول ملائکہ کا معلم اور استاد تھا. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا, اس نے انکار کیا, اس نے مندر پیش کر دی. آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا, وہ پست ہوا. آپ نے مجھے آگ سے بنایا, آگ کی صفت بلندی کی طرف مائل ہوتی ہے, تو میں بلند ہوا. اور پست کو چاہیے کہ بلند کو سجدہ کرے, یعنی آدم کو چاہیے کہ مجھے سجدہ کرے, نہ یہ کہ مجھے چاہیے کہ میں آدم کو سجدہ کروں. اس نے یہ منطق پیش کی, وہ اللہ کے حکم سے سجدہ بھی اس نے کی. اللہ نے اس کو دربار سے نکال دیا, اس کو باہر پھینکوا دیا. فرمایا فخر انک رجیم, نکل جاؤ یہاں سے, یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو پہلے وہ اللہ کا مقرر تھا, بعد میں وہ مردود ہو گیا نافرمانی ہی کی وجہ سے. اس کے بعد قوم نوح آئی. افراد کے ساتھ بھی یہی قانون ہے, امتوں کے ساتھ بھی یہی قانون ہے. افراد کے ساتھ بھی یہی قانون ہے, جماعتوں کے ساتھ بھی یہی قانون ہے. کوئی ایک کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ قانون ہے, کوئی جماعت, کوئی قوم, پوری دنیا اگر کرے گی تو اس کے لیے بھی یہی قانون ہے. قوم نوح آئی, بت پرستی کا شکار تھی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا سمجھانے کے لیے. انہوں نے سمجھایا اور ایک سال دو سال میں, سو دو سو سال میں, سارے نو سو سال انہوں نے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا, اللہ کی وعدانیت کی اور شرک کو چھوڑنے کی تعلیم کی, ترغیب کی, تلقین کی. انہوں نے انکار کیا. اللہ نے آخر کار انہوں نے دعا مانگی, بلا تدر علی الارض من الکافرین دیارا, میں نے ان کو ہر طرح سے سمجھا لیا ہے, آہستہ سے پکار پکار کر کے اور جس نرمی سے اور سختی سے آپ کے وعدے سنا کر, آپ کی وعیدیں بتا کر, لیکن یہ کسی طرح ماننے میں نہیں آتے تھے. جب بھی میں ان کے سامنے آپ کے وعدے وعیدیں لاتا تو میری بات نہ سننے کے لیے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے, مجھ سے دور بھاگا کرتے تھے. جب بس آ گئے ان کی ان حرکتوں سے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا اور انہوں نے بد دعا کی, تو اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی بناؤ. کشتی بنائی گئی, تو کشتی بن کر کے تیار ہو گئی, تو اس کے بننے کے درمیان کے مراحل کو دیکھ کر بھی وہ مذاق اڑاتے تھے. اتنی بڑی کشتی نو بناتے ہو اور اس ریتیلے میدان میں بناتے ہو, یہ کہاں چلے گی؟ یہ اتنی بڑی کشتی ہے, اس کو کھینچ کر پانی کی طرف لے جانا ہی ایک بڑا کام ہے. کیا جنات کو اس کام پر مکلف اور معمول کر رکھے ہو کہ جنات آ کر تمہاری کشتی کو سمندر میں اتاریں گے؟ یا کوئی بیل وغیرہ کے ذریعے سے تم یہ خدمات, جیسے کھیتوں میں لی جاتی ہے, تم یہ خدمات انجام دو گے؟ اس قسم کے مذاق وہ اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب حکم آیا, پانی کے دہانوں کو, آسمان کے دہانوں کو پانی کے لیے کھول دیا, اور جب پانی کے چشم میں زمین سے ابل پڑے, حتیٰ کہ پانی جن تنوروں کو, آپ کے جن ایندھنوں کو بجھانے کے لیے ہوتا ہے, ان ایندھنوں کو اللہ نے پانی کا چشمہ بنا دیا. وفتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وفارت النور تنور تک کے اندر سے پانی کے چشمے ابل پڑے، ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، بڑے بڑے ٹیلے، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ اور اونچی اونچی جگہوں پر لوگوں نے پناہ لی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اس نے بھی پناہ لینے کی کوشش کی اور اس کا مکالمہ حضرت نوح سے پیش آیا، لیکن آخر کار وہ بلند پہاڑ پر اپنے آپ کو سہارا اور پناہ دینے بھی نہیں پایا تھا کہ باپ بیٹے کے درمیان میں، کافر اور مسلم کے درمیان میں، نبی اور اس کے ایک نافرمان امتی کے درمیان میں ایک موج اور لہر پانی کی حائل ہو گئی اور اس نے نافرمان کو ڈبو کے رکھ دیا. قوم نوح کے ساتھ یہ عذاب آیا اور عام عذاب آیا، جتنے نافرمان تھے اللہ نے ساروں کو ڈبو دیا. اس کے بعد قوم عاد آئی، قوم عاد کے بارے میں اللہ نے فرمایا اتنی طاقتور مخلوق تھی کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسی طاقتور مخلوق میں نے بھی نہیں پیدا کی ہے، یعنی دوسری کوئی قوم میں نے نہیں بنائی. دنیا کے اندر جتنی طاقتور قومیں آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ طاقتور میں نے قوم عاد کو بنایا تھا، یہ اللہ نے ان کے بارے میں بتایا. خود ان کو اپنی طاقت پر اس قدر گھمنڈ تھا، کہا کرتے تھے من اشد منا قوۃ، انبیاء جب آ کے کہتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، نافرمانی مت کرو، شرک کو، بت پرستی کو، اللہ کے احکام کے توڑنے کی عادت کو چھوڑو، تو وہ کہتے تھے کہ کس عذاب سے ڈراتے ہو، کس اللہ سے ڈراتے ہو، کس کا عذاب ہمیں دبوچ لے گا، کس کے عذاب کے نیچے ہم دب کے رہ جائیں گے، مر کے رہ جائیں گے، ہمیں مقابلے کی طاقت ہے، من اشد منا قوۃ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے. اللہ نے ان کے اوپر ہوا کو مسلط کیا، اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ان کا انتقام لیا اور ان کو عذاب دیا، اور سرکش اور پاگل ہواؤں کو ان پر مسلط کیا. سخرہا علیہم سبع لیال، سات راتوں تک وہ ہوا ان پر مسلط رہی. وثمانیہ ایام حسوما، مسلسل آٹھ دن تک یہ ہوا ان پر مسلط رہی. فترى القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور پھر اس نے ان کا حال یہ کر دیا تھا، کیونکہ بڑے بڑے تلاور تنومن طاقتور انسان تھے، تو جب وہ ہوا کے زوروں سے پچھاڑ کھا کر کے گر کر کے مر گئے اور زمینوں پر اوندھے پڑ گئے، تو ان کی ایسی حالت تھی جیسے کسی نے نخلستان کو، کھجور کے درختوں کو کاٹ ڈالا ہو اور اس کے تنے نیچے پڑے ہوئے ہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قوم عاد نے اس قدر زبردست دعویٰ کیا من اشد منا قوۃ، اللہ نے جواب دیا کہ یہ نہیں دیکھتا بلند کرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ، اپنے پیدا کرنے والے خالق سے بھی بڑھ کر انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رکھا ہے. آخر کار اللہ نے ان کو عذاب سے ہلاک کیا. اس کے بعد قوم سمود آئے، قوم سمود کو اللہ پاک نے انجینئر کا فن بن دیا تھا، وہ لوگ اپنی طاقت سے اور اپنے ہنر سے خوبصورت محل تعمیر کرتے تھے. اللہ پاک ان طاقت اور ذہانت اور صنعت اور حرفت یہ ان کی ذاتوں کے اندر جمع فرما دیا تھا، پہاڑوں کے اندر اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے محل بنا دیا کرتے تھے، گھر بنا دیا کرتے تھے اور اس کے اندر رہائش اختیار کرتے تھے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف بھیجے گئے اور کہا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو تم برتتے ہو تو اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اس کے فرمانبردار بن کر کے جینا سیکھو. ہم لوگوں نے ان کی نافرمانی کی، صاف کہا کہ تم تو جھوٹے ہو، تم پر ہمیں اعتبار نہیں آتا، تم ہمیں ہمارے اپنے معبودوں کی پرستش سے چھڑانا چاہتے ہو، کیا ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اگر تم واقعی سچے ہو کہ اللہ کوئی ذات ہے اور اللہ کا قانون کوئی قانون ہے اور تم اس کے رسول ہو اور ان کی بات نہ ماننے پر ہم پر عذاب آنے والا ہے، تو لا کر کے دکھاؤ ہم پر عذاب. انبیاء سے ان کی امتوں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا، ان سے یہ چیلنج کیا اور ان کو ان سے یہ مطالبہ کیا کہ جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو وہ عذاب لے کے آؤ. انبیاء ان کے جواب میں ہر نبی نے یہ پہلے ان کا جواب دیا کہ عذاب کا لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، تم جو کہتے ہو کہ عذاب لے آؤ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری بات اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے، اس کے بعد اگر تم نہیں مانتے ہو تو فوراً اللہ کا عذاب آئے گا یہ وعدہ نہیں ہے، بلکہ عذاب آئے گا یہ وعدہ ہے. اب اللہ جب چاہیں گے تب عذاب دیں گے، ان کے لیے عذاب کا بھی ایک مقررہ معیار اور میعاد طے ہے اور اس کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اس کا وقت آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے بالکل نہیں ہو سکتا. قوم ثمود نے دعویٰ کیا اور پھر نشانی مانگی کہ اپنی دعوے کی سچائی میں، اپنی رسالت کی صداقت میں دعویٰ پیش کرو، دلیل پیش کرو کہ تم اللہ کے رسول ہو. انہوں نے کہا کہ کون سی نشانی چاہیے؟ کہا کہ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بھی کیسی اونٹنی ہو کہ حاملہ ہو، گاہن اونٹنی ہو، اور وہ اونٹنی اس حالت میں نکلے تو ہم تم کو جانیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے ان کا یہ مطالبہ رکھا. اللہ نے فرمایا نشانی تو آئے گی لیکن ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا. وہ نشانی کو اللہ نے پہاڑ میں سے نکالا، وہ اونٹنی اس کے اندر سے نکلی اور گاہن اونٹنی نکلی. ان لوگوں نے اس کے ساتھ سرکشی کا معاملہ کیا کیونکہ وہ اللہ کی نشانی تھی، تو اس کے اندر خاص خاص باتیں تھیں.
ان کے قوم کے جو جانور تھے ان میں اور اس اونٹنی کے اندر بہت ساری باتیں مختلف تھیں. وہ اس کو دیکھ کر کے اللہ کی نشانی کو اور اللہ کی عظمت کی نشانی کو اپنے نبی کے ایک نبی کے معجزے کو دیکھ کر ان کے جانور ہیبت کھایا کرتے تھے, اس سے بھاگ جایا کرتے تھے. وہ کھانے چارہ چرنے جاتی تھی تو ان کے لیے کچھ بچتا نہیں تھا, وہ پانی پینے جاتی تھی تو ان کے لیے کچھ بچتا نہیں تھا. آخر ایک دن مقرر کر دیے گئے, لوگوں کو شکایت ہوئی کہ ہمارے جانور بھاگ جاتے ہیں, یہ ہم سے ہمارے جانوروں سے زیادہ چارہ کھا جاتی ہے, یہ ہمارے جانوروں سے زیادہ پانی پی جاتی ہے, لہٰذا اس کے لیے ہمارے لیے دن مقرر ہونا چاہیے. دن مقرر ہو گیا کہ ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے اور ایک دن یہ اللہ کا معجزہ یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی. اس پر بھی ان کو رہا نہیں گیا, چند دن کا یہ سلسلہ رہا. اس کے بعد قوم کے اشرار میں, قوم کے فتنوں نے اور فساد پسندوں نے یہ معاملہ کیا, آپس میں جڑ کر کے مل کر کے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دینا چاہیے. حضرت صالح صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھنک پڑی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی نشانی ہے, اگر اس کی بے ادبی بے حرمتی کرو گے, اگر اس کے ساتھ میں بدنیتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے تم کو ضرور سزا دیں گے. آخر کار وہی ہوا, ان لوگوں نے وہ لوگ اپنے شر سے اپنے فتنے سے اور اپنی بدنیتی سے باز نہیں آئے اور اس کی اونٹنیوں کے کون سے انہوں نے کاٹ ڈالے. اس کے جو پیر ہوتے ہیں ایک نے دور سے تیر مارا, جب وہ گر پڑی تو اس کو اس کے کون سے کاٹ کر اس کے پائے کاٹ کر کے اس کی جان نکال دی, اس کو ذبح کر دیا. جب اللہ کی نشانی تھی, اللہ کی اس اونٹنی کی بے حرمتی بے ادبی کی گئی, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی قوم سے مایوسی کے انداز میں کہا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ ہم سبوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. اس کے بعد اللہ پاک نے تین عذاب کو ان کے اوپر مسلط کیا, ایک آسمان سے چیخ آئی اور اس کے بعد پھر زمین میں زلزلہ آیا, پھر اس کے بعد آگ کے شعلے ان کے اوپر برسے. مختلف قسم کے عذاب احادیث میں قرآن کریم کے اندر وارد ہوئے. پھر اس کے بعد قوم شعیب آئی, قوم لوط آئی. قوم لوط کا گناہ بے حیائی تھی, وہ نئی نئی قسم کی بےحودیاں بے حیائیاں کرتے تھے, وہ اپنے خواہشات کے استعمال کے لیے عورتوں کے بجائے جو اللہ نے فطری نظام بنایا ہے نکاح کا, اس نظام کو چھوڑ کر وہ مردوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. اس کو آج کی دنیا میں قانونی جواز دے دیا گیا ہے, اس کے جواز کو پاس کر دیا گیا ہے اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا ہے. یہ برائی قوم لوط نے شروع کی تھی, اس واسطے اس عمل کو رواست کا عمل کہا جاتا ہے اور اللہ پاک نے ان کو اس کی سزا دی. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ تم بڑے پاک بنتے ہو, ان کو نکالو ہمارے پاس, ان پاک بازوں کو اگر ہمارا عمل برا لگتا ہے تو چاہیے کہ ہمارے سے چھوڑ کر, ہمارا محلہ چھوڑ کر, ہماری قوم اور بستی چھوڑ کر چلے جائیں. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا. اگر فرشتے آئے, فرشتوں کو آتا دیکھ کر وہ چونکہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے اور بڑے خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے تھے اور ان کو حضرت پرستی کی لڑکوں کی طرف رغبت تھی, تو یہ فرشتوں کو دیکھ کر آگے حضرت لوط کے گھر, ان کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں تو چلو انہی کے ساتھ میں یہ بدعملی کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی پتا نہیں تھا کہ یہ تو گھر ان کے مہمان آئے ہیں, یہ فرشتے ہیں, وہ بھی ان کو انسان ہی سمجھ رہے تھے. قوم آ کر ان سے مطالبہ کرنے لگی کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بے بس ہو گئے اور بڑی ہی افسوس کے حالت میں, بڑی ہی بے بسی کے عالم میں یہ کہنے لگے اور اب یہ الی رکن شدید کہ اگر میرے پاس آج کوئی جتھا ہوتا تو میں تمہارے مقابلے میں ان کا استعمال کرتا. اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے جب ان کے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بے بسی دیکھی تو فرمایا کہ یا لوط انا رسل ربک, تم ہمیں انسان سمجھتے ہو, ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں, بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ اس قوم کا صفایا ہے. اللہ پاک نے ان کے لیے پھر سزا مقرر کی, جعلنا عالیہا سافلہا, اس کے ان کو تب بالا کر دیا, ان کو ہم نے اٹھایا آسمانوں پر, پھر اس کے اوپر ان کو پٹک دیا زمین کی طرف اور ایسے پٹا کہ جہاں پٹا گیا ہے آج تک وہاں کی زمین دنیا کی پسترین زمینوں میں سے ہے اور ایسے پٹا کہ آج تک وہاں عبرت کے نشان موجود ہیں. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود, پھر اللہ پاک نے ان پر پتھروں کو مقرر کر کے ان کی طرف میں بھیجا تھا جو ان پر پڑتے تھے اور جیسے ہی وہ پتھر ان پر پڑتا تھا وہ مر جایا کرتے تھے اور ایک ایک پتھر پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے. مصبم عند ربک وما هي من الظالمین ابی بھائی, قوم لوط کے بعد قوم شعیب آئی. قوم شعیب کے اندر یہ برائی تھی کہ ناپتول میں کمی کیا کرتے تھے, شرک تو کفر تو ان کی زندگیوں میں تھا ہی, اس کے ساتھ ساتھ ناپتول کے اندر کمی, لینے کا معیار الگ اور دینے کا معیار الگ, لینے کا معیار اپنا پورا والا ہوتا تھا اور دینے کے معیار میں کمی کر دیا کرتے تھے. حضرت شعیب کو ان کے پاس بھیجا گیا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے ان کو سمجھایا لا تخسر المیزان, کہ اس کے اندر کمی بیشی نہ کیا کرو, اوف القیل, پورا پورا تول کر دیا کرو اور پورا پورا تول کر لیا کرو. انہوں نے کہا کیا تمہارے نماز روزوں کی وجہ سے ہم اپنے تجارت کا نقصان کر لیں، ہم اپنی مال و دولت کے گھاٹے کو برداشت کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اصلاد التامر تامنت رو کما یعبد آباؤنا او ان قال فی اموالنا ما نشاء، تمہارے کہنے سے ہم بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیں اور تمہارے کہنے سے ہم اپنی تجارت کے گھاٹوں کو برداشت کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ یقال یا قوم ارایتم ان کنتم علی بینۃ من ربی ورزقنی من رزق حسنا وما اريد ان اخالفکم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے احکام کو تم میں نافذ کر کے ہر کام کو اس کی درستی کے ساتھ انجام دینے کے طریقے تمہیں بتاؤں۔ میں تمہارے درمیان میں پھوٹ ڈالنا، مخالفت کرنا، تمہاری دولت کا گھاٹا اور نقصان اور خسارہ میں نہیں چاہتا، لیکن نہیں مانے۔ آخرکار اللہ نے ان پر بھی تین عذاب مسلط کیے، اخذت ہم الصیحہ، اوپر سے چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اخذت ہم الرجفہ، نیچے سے زلزلہ آیا اور وہ زمین کے اندر نگل گئے، اور زمین ان کو نگل گئی، زمین کے اندر وہ چلے گئے، اور اس درمیان میں ان کے اوپر پتھروں کی نہیں بلکہ آگ کے گولوں کی بارش ہوئی جس سے وہ جھلک کر بھسم ہو کر کے رہ گئے۔ اور شعیب کے بعد دوسری اور قومیں بھی آتی رہی، اور افراد کے ساتھ بھی اللہ کا یہ قانون رہا کہ فرما برداروں کو اللہ نے نوازا اور نافرمانوں کو اللہ نے سزا دی، اور جماعتوں کے ساتھ بھی اللہ کا یہی قانون رہا۔ بنی اسرائیل آئی، فرعون آیا، قارون آیا، ہارون، نمرود آیا، ان سب لوگوں کے ساتھ میں جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے ساتھ سزا کے وہی معاملے کیے جو اللہ کی سنت ہے۔ فرعون نے اللہ ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، اپنی قوم کو جو فرعون کی قوم تھی اس کو وہ حاکم قوم کہا کرتا تھا، جو بنی اسرائیل کی قوم تھی اس کو غلام قوم کہا کرتا تھا، اور ان کو غلام سمجھ کر غلاموں جیسا سلوک ان کے ساتھ روا رکھتا تھا۔ لبان نے ان کو پکڑا، وہ اگر اپنا اعلیٰ فرعون وان تم تم ضرور، اتنے طاقتور اور اتنے لاؤ لشکر اور اتنی مال و دولت اور اتنا گھمنڈ و غرور اور اتنی فوج رکھنے کے باوجود ہم نے دیکھ کے آپ کو اس کو تمہارے سامنے ڈبو کے رکھ دیا۔ بنی اسرائیل کو جس سمندر سے پار کروایا، اس میں راستے بنا کر اسی دریا کے اندر، اسی بحر اور سمندر کے اندر اللہ نے اس کو ڈبو کے دکھا دیا کہ اپنے نافرمانوں کو سزا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے قارون کے ساتھ بھی معاملہ کیا، وہ شخص تھا، اللہ نے اس کو دولت دی تھی، اس کو دولت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس کے وقت کے علماء نے، وقت کے نیک لوگوں نے، صلحاء نے کہا کہ اپنی دولت پر یہ گھمنڈ نہ کرو، یہ تمہیں تباہ برباد کرنے والی ہے اور یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ تو میرے علم کی کمائی ہے، یہ تو میں نے اپنے ہنر، اپنی صلاحیت اور اپنی ذاتی قابلیت سے کمایا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اور لوگوں کو دیکھ دیکھ کر رشک آتا تھا، اور اتنی دولت اللہ نے دی ہوئی تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے کئی افراد درکار تھے، کنجیوں کو اٹھانے کے لیے کئی افراد درکار تھے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، لوگوں نے سمجھایا کہ اطراح کر مت رہا کرو، دولت کی گھمنڈ میں اور غرور میں مت رہا کرو، وہ مانا نے۔ آخر کار اللہ نے سجا دی، فقصفنا به وبداره الارض، اس کی جو جنت تھی اس کو بھی ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور اس کے وجود کو بھی ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ اس کے ساتھ اللہ کا نظام رہا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہوتے رہے، ان پر اللہ کی نعمتیں آتی رہی، اور وہ نعمتوں کو برتتے تھے، اور تھوڑے دنوں بعد پھر اس کے منکر ہو جاتے تھے۔ اللہ نے تورات کا وعدہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے منتخب افراد کو لے کر آؤ، تورات دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے پہنچے، تورات کی تختیاں ان کے حوالے کی گئی، تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس وقت تک نہیں مانیں گے یہ اللہ کے احکام ہے جب تک ہم کو خود اللہ نہیں بتا دیتے، جب تک ہم خود اللہ کو نہیں دیکھ لیتے۔ اللہ نے ان پر قرطور کو مسلط کر دیا کہ مانو، نہیں مانو گے تو فوراً تم پر یہ گرا دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، جب انہوں نے اس قسم کا مطالبہ کیا تو اللہ پاک نے ان سبوں پر موت جاری کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، ان قصور نے قصور بے شک انہوں نے کیا ہے، لیکن اگر میں اس حال میں جاؤں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے کہ تو نے ہماری قوم کو لے جا کر کے مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس فریاد پر اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندگی دی، پھر ان کو زبردستی کوہ طور کے ان کے اوپر مسلط کر کے اللہ نے تورات کو ان سے منوایا۔ اس کے بعد ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، اور دیکھتی آنکھوں فرعون کو اللہ نے ان کے سامنے ڈبو دیا، اس نعمت کو دیکھا۔ بعد میں جس جگہ وہ جا کر کے آباد ہوئے تھے، بنی اسرائیل سے شام سے نکل کر کے دوسری جگہ جہاں وہ گئے تھے، میدان جیت کی طرف، اس میدان کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتیں ان کے ساتھ رہیں۔ اللہ پاک نے من و سلوا ان کو کھانے کے لیے دیا، نہ ان کو اگانے کی زحمت تھی، نہ پانی دینے کی زحمت تھی، نہ نگہبانی کی زحمت تھی، نہ کچھ اور کام ان کو کرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک نے بیٹھے بٹھائے ان کے لیے من و سلوا، جس کو ترا کرتا تھا وہ اس کو خالی جا کرتے تھے، اللہ پاک نے اس میں بال احکام پابندیاں ان کو لگا دی تھیں کہ تم کو یہ اٹھا کر کے نہیں رکھنا ہے، تم کو یہ بچا کر کے نہیں رکھنا ہے، جتنی ضرورت ہے خالی کرو اور دوسرے دن کی ضرورت کے لیے ہم نے آج انتظام کیا، ہم کل ویسے ہی انتظام کر دیں گے۔ لیکن ان کی نافرمانی ان کی سرشت میں تھی، اللہ کے احکام سے سرتاوی ان کے سمیر میں تھی، جو کہا جاتا تھا اس کی مخالفت ضرور کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آج کسانے کو آج کھا لو، کل کے لیے اٹھا کر مت رکھو، وہ بخل کے مادے کی صفت کی وجہ سے اٹھا کر کے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے اس اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی اللہ کے احسان کا انہوں نے یہ بدلا دیا کہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر ہمیں یہ من و سلوا نہیں چاہیے، ہمیں دال اگا کر کے دو، پیاز اگا کر کے دو، لہسن اگا کر کے دو، ایسے کوئی انتظامات ہمارے واسطے کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستب جنون اللذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر، اچھی نعمتوں کو چھوڑ کر کے اس سے کمتر نعمتوں کو کیوں اختیار کرنا چاہتے ہو؟ جب ایک نعمت تمہیں ہاتھ آ رہی ہو تو اس سے کیوں اپنا ہاتھ دھو بیٹھتے ہو؟ انہوں نے نہیں مانا، آخر کار اقرار کیا، پھر ان کے لیے سلسلہ چڑھ پڑا۔ اور پھر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا کہ نشانیوں کو دیکھتے جاتے تھے اور ان نشانیوں کے فوراً ساتھ ساتھ اس کا انکار ہوتا رہتا تھا، اور اپنی اغراض کے تابع انبیاء کے ہوا کرتے تھے۔ اگر انبیاء ان کے مفاد کی فائدے کی کوئی بات کرتے تو مانتے تھے، ورنہ خود نبی ہی کی تکذیب کر دیتے یا نبی کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نزلت علیہم ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، جب گوشالہ پرستی تھی تو اللہ نے ایک دوسرے کے قتل کا ان کو مکلف بنایا، ایک دوسرے کو وہ قتل کرنے لگے، یہ ذلت ہوئی۔ والمسکنۃ پستی ان پر مسلط کر دی گئی، یہ پستی کیا ہے؟ یہ احساس کمتری ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں ان کی حقارت کا تصور ہے، یہ قیامت تک ان کے ساتھ لگا رہنے والا ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامۃ، قیامت کے دن تک ان کے اوپر مغلوبیت مسلط رہے گی، یہ دوسری قوموں سے مغلوب رہے گی۔ اور دوسری قوموں میں مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرنے والے ہیں، مسلمان اور عیسائی دونوں قومیں اس کے تحت میں آتی ہیں، اور مسلمانوں عیسائیوں کا مجموعہ اب تک ان کے اوپر غالب رہا، مسلط رہا، اور یہ اس کے تحت مغلوب رہے، اور قیامت تک ان کے لیے یہی وعدہ ہے کہ یہ مغلوبیت، یہ احساس کمتری اور یہ ذلت اور یہ مسکرت پستی وغیرہ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اللہ کا یہ قانون سب کے ساتھ ہے کہ اگر فرما برداری کی جائے گی تو سرخرو ہوں گے، نافرمانی کی جائے گی تو ہو سکتا ہے فوری پکڑ آئے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ میں پکڑ آئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آخرت میں ہی ان کے عذاب کو اکٹھا کر کے عذاب دے دیا کریں۔ آج کل کے موجودہ حالات جو مسلمانوں کے اوپر ہیں اور پوری دنیا کے اوپر ہیں، یہ ہماری اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کو سنا کر کے میں حدیث بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکام ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے احوال ہوں گے۔ ہمارے جیسے اعمال کے ساتھ میں اللہ نے احوال کو جوڑ دیا ہے، بے حیائی عام ہوگی تو فرمایا گیا مہلک بیماریاں بھی عام ہوں گی۔ اگر زکات کو زکات سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، نہیں ٹیکس سمجھ کر کے ادا کیا جائے گا تو قحط ساری کو اللہ عام کر دیں گے، ناپ تول کے اندر اور لینے دینے کے اندر۔ یہ ناپ تول سے صرف تجارت کے اندر والا ناپ تول نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہیں وہ سارے حقوق ناپ تول میں آتے ہیں۔ تو حقوق کے اندر کوتاہی سے اللہ ظالم حکام کو مسلط کر دیں گے، خیانت لوگوں میں عام ہوگی، بدعنگی لوگوں میں عام ہوگی، اللہ پاک دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اور اللہ کے حکم کی عظمت اگر دلوں سے نکلے گی تو اللہ پاک خانہ جنگی کے اندر لوگوں کو مبتلا کر دیں گے۔ اللہ پاک ان سب عذابوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جن نافرمانی اور مسلم معاشرہ اس وقت مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔